أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد آج کے دن بھی ہمیں دو سوروں کو کور کرنا ہے سورہ مبارکہ 3 اور سورہ مبارکہ علق تو پہلے سورہ 3 پر گفتگو کرتے ہیں سورہ 3 بھی مکی سورہ ہے اور قرآن مجید کا سورہ نمبر 95 ہے 95 چیپٹر اور اس سورہ کی 8 آیتیں ہیں بہت مختصر سورہ ہے تین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پروردگار عالم نے بسم اللہ کے فوراً بعد والتین کہہ کر تین کی قسم کھائی ہے تین کا مطلب ہے انجیر تو بھائی ذرا اس کے متن پر نظر ڈالتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے ارشاد ہوتا ہے والتین والزیتون انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم وطور سینینا اور طور سینا کی قسم وحاذ البلد الامین اور امن و امان والے شہر یعنی مکہ کی قسم اب ان قسموں کے اوپر ذرا سا ہم غور کریں کہ ان میں چار قسمیں ہیں تین آیتوں کے اندر دو کا تعلق غذا کے ساتھ ہے اور دو کا تعلق ان مراکز کے ساتھ ہے کہ جہاں سے ہدایت کا سلسلہ آگے بڑھا و تین و زیتون کہہ کر غذاؤں کی طرف متوجہ کیا ہے کہ جو انسان کے جسم کے لیے مناسب ہیں ضروری ہیں اور ہدایت کے ذریعے سے ہدایت کے مراکز کے ذریعے سے پروردگار عالم نے جو روح کی سیرابی ہے اور اس کی جو تشنگی کو مٹانے کے لیے انتظام قدرت ہے اس کی طرف متوجہ کیا ہے یہ وہ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جو ان قسموں سے سمجھ میں آتی ہے باقی اس کی تعبیلات بہت ساری ہیں کہ جو تفسیر کی کتابوں کے اندر دیکھی جا سکتی ہے مگر اگر اس بنیادی مطلب کی طرف توجہ کی جائے تو پھر اس کے بعد جو اگلا جملہ آ رہا ہے وہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا بہترین ساخت پر احسن تقویم اب اگر آپ کے ذہن میں ہو تو یہ پیچھے ہم پڑھ بھی چکے ہیں کہ جہاں پروردگار عالم نے نفس کے حوالے سے گفتگو کی تھی سورہ شمس کے اندر جہاں مختلف قسمیں کھانے کے بعد آخر میں نفس کی قسم کھائی تھی وہ نفس و ما سواہا اور نفس کی قسم اور اس کی قسم کہ جس نے اس کا تصویہ کیا فالہمہا فجورہا و تقواہا اور پھر اس کے اندر اللہ نے فجور کی صلاحیت کو بھی رکھ دیا الہام کر دیا اور تقویٰ کی صلاحیت کو بھی اس کے اندر رکھ دیا یعنی اب یہ ایک بہترین ایک کمبینیشن ہے ایک ایسا مخلوق کا اعلیٰ ترین مرتبہ ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے ان تمام تر چیزوں کو اس پروپورشن کے ساتھ رکھا ہے کہ جس میں انسان کا پھر امتحان شروع ہوتا ہے جہاد اکبر شروع ہوتا ہے کہ تزکیہ نفس کی منزل سے گزر کر وہ واقعاً اس کو جسٹیفائی کرے کہ جو اس کو انسان بنایا ہے تو اس نے انسان ہونے کو جسٹیفائی کیا اور ورنہ پھر دوسرا آپشن ہے کہ وہ بالکل پستی کے اندر گرتا چلا جائے گا تو اسی کو یہاں پر پھر پروردگار عالم نے آگے ایلوبریٹ کیا ہے کہ ہم نے تو انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پر یعنی بہترین ساخت کے ساتھ یعنی اس کے اندر پوٹینشیل رکھا تھا اور پھر چوائس اس کا تھا لیکن جب اس نے اس چوائس کو مس یوز کیا رادر ابیوز کیا تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا ثم رددناہ اسفل سافلین پھر ہم نے پلٹا دیا اس کو پسترین مخلوق کی طرف یعنی پھر کوئی مخلوق اتنی پست نہیں ہے کہ جتنا انسان پست ہو سکتا ہے یعنی وہ اگر بلند ہونا چاہے تو اتنا بلند ہو جائے کہ فرشتوں سے اوپر چلا جائے اور اگر پستی میں جانا چاہے تو اتنا نیچے چلے جائے کہ جہاں پر جانور بھی نہیں ہے اس لیے کہ ان کے پاس تو پوٹینشیل ہی نہیں تھا ترقی کرنے کا اچھا اب ہم قرآن مجید کی مختلف آیتیں دیکھتے ہیں تو ان میں پروردگار عالم نے ان باتوں کو بیان بھی کیا ہے مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لقد کرمنا بنی آدما کہ ہم نے یقیناً انسان کو بنی آدم پر کرم کیا یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 70 میں اور یہ تو قریب ہی کی بات ہے کہ ہم پڑھ چکے ہیں فتبارک اللہ احسن الخالقین کہ جب انسان کی خلقت کا ذکر کیا تو خداوند متعال نے خود اپنا تعارف اس طرح سے کروایا کہ بابرکت ہے وہ خدا کہ جو احسن الخالقین ہے بہترین خلق کرنے والا وہی ہے اچھا اب یہ جہاں اس بات کو سمجھا ہے کہ کتنا پوٹینشیل اس کے اندر ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء کی صورت میں ائمہ کی صورت میں وہ افراد رہے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو اس بلندی کا اہل ثابت بھی کیا تو وہیں پر ہمیں ایک سائملٹینیس کانٹراسٹ بھی نظر آتا ہے کہ جہاں پروردگار عالم کی طرف سے مذمت بھی دکھائی دیتی ہے مثلا سورہ اعراف کے اندر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا ان کے پاس دل و دماغ ہیں مگر یہ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں لہم اعین لا یبصرون بہا ان کے پاس آنکھیں ہیں مگر یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں لہم آذان لا یسمعون بہا ان کے پاس کان ہیں مگر یہ سنتے نہیں ہیں. اولائک کل انعام, یہ جانوروں کی طرح ہیں, چوپایوں کی طرح ہیں, بل ہم اضل, بلکہ وہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں. یہ وہی بات ہے کہ جس کو تھوڑی دیر پہلے ہم گزارش کر رہے تھے. تو یہاں پروردگار عالم نے, پہلے پروردگار عالم نے قسمیں کھائیں, انجیر کی قسم, اس کی افادیت ہمارے لیے بالکل واضح ہے, معصومین نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی ہے, زیتون کی افادیت بہت واضح ہے, پروردگار عالم نے قرآن مجید کے اندر جا بجا اس کا ذکر کیا ہے, اور پھر اس کے بعد طور سینا کی قسم و حاضل بلد الامین. اور پھر ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ طور سینا وہی جگہ ہے کہ جہاں سے موسیٰ علیہ السلام نے پروردگار عالم سے تکلم کا شرف حاصل کیا تھا, جہاں پر گویا پروردگار عالم کی طرف سے جناب موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت آگے بڑھانے کا اذن ملا تھا, وہاں پر پروردگار عالم نے ان سے گفتگو فرمائی تھی. وہ حاض البلد الامین کہہ کر پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کی اور مکہ کی اہمیت کی طرف متوجہ کیا. خود مکہ, خانہ کعبہ اپنی تاریخ کے اعتبار سے, اپنی روحانیت کے اعتبار سے ہدایت کا باعث تو ہے ہی, مگر یہ ہم سورہ بلد کے اندر پڑھ چکے کہ لا اقسم بحاض البلد و انت حل بحاض البلد, وہاں پر یہ بات آئی تھی کہ خود مکہ شہر کی جو قسم کھائی جا رہی ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ اے حبیب آپ اس شہر کے اندر مقیم ہیں. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہر ہے کہ ہدایت کے ذمہ دار ہیں کہ وہ لوگوں تک پیغام کو پہنچائیں. تو یہ بیلنس جو قسموں کے اندر ہمیں نظر آتا ہے, اس کا جو ایکسیپٹنس ہے وہ پھر انسان کے اپنے وجود کے اندر ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, کہ ہم نے تو انسان کو پیدا کیا اور بہترین ساخت پر پیدا کیا, یعنی وہ پوٹینشیل ہے کہ وہ اوپر جا سکتا ہے. الحمہ فجورہ و تقویٰ, تو تقویٰ کا بھی پوٹینشیل اس کے اندر ہے, مگر پھر یہ نتیجہ کیوں نکلا کہ ثم رددناہ اسفل سافلین, پھر ہم نے اس کو پلٹا دیا پست ترین مخلوق کی طرف. ایسا کیوں ہوا؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, یہ جو آگے استثناء کیا گیا ہے کہ یہ لوگ نہیں پلٹیں گے اس پستی کی طرف, یہ لوگ نہیں جائیں گے. تو وہ افراد کے جو اس پستی کی طرف گئے, ان کا پستی کی طرف جانے کا ریزن کیا ہے؟ وہ ایمان قبول نہیں کرتے اور اعمال صالحہ کو انجام نہیں دیتے. اگر یہ ایمان قبول کر لیتے اور اعمال صالحہ کو انجام دیتے تو اس استثناء کی کیٹیگری کے اندر آ جاتے, اور پروردگار عالم ان کے اوپر فخر کرتا کہ یہ ہیں وہ افراد کہ جنہوں نے اپنے انسان ہونے کو جسٹیفائی کیا. تو ارشاد ہوتا ہے کہ ہم نے ان کو پلٹا دیا پستی کی جانب, اور انتہائی پستی کے جانب, پسترین مخلوقات کے درجے پر. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, ہاں مگر وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا. فلہم اجر غیر ممنون, تو ان کے لیے وہ اجر ہے کہ جو کبھی منقطع نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین, تو پھر کون سی ایسی بات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ جھٹلا رہے ہیں حساب کتاب کے دن کو؟ یہ بدین کہہ کر پروردگار عالم نے جو قیامت میں حساب کتاب ہے, روز جزا, اس کے لیے جو یہ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ یہاں پر استعمال کیا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہے, یعنی اگر پیچھے دیکھو تو یہ اعلان تمہارے سامنے اور تمہارا اپنا مشاہدہ بھی ہے کہ کچھ انسان اچھے ہوتے ہیں, کچھ انسان برے ہوتے ہیں, تو کیا پھر ہمیں ان کو ایکولی ٹریٹ کرنا چاہیے؟ جبکہ خدا فیصلہ کرنے والا ہے, جب خدا ان کے درمیان آربیٹریٹر ہے, تو کیا پروردگار عالم ان سب کو ایک طرح سے ٹریٹ کرے گا؟ یہ وہ بات ہے جو آگے آ بھی رہی ہے کہ علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, کہ کیا خدا تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی تم خود سوچو کہ ایک اچھے حاکم سے تم کیا ایکسپیکٹ کرتے ہو؟ تم یہی ایکسپیکٹ کرتے ہو کہ وہ عدل کا مظاہرہ کرے گا, اچھوں کو جزا دے گا, جو برے ہوں گے ان کو پنش کرے گا, پینلائز کرے گا. تو وہ خدا جو احکم الحاکمین ہے, کیا وہ ایسا نہیں کرے گا؟ یہ وہ بات ہے کہ جس کو ہم سورہ نون والقلم کے اندر پڑھ چکے ہیں, افنجعل المسلمین کالمجرمین, کہ کیا ہم مسلمین کو مجرمین کی طرح قرار دیں گے؟ یعنی وہ کہ جس نے ہماری بارگاہ میں سر تسلیم خم کیا ہے, اطاعت کی ہے, فرما برداری کی ہے, کیا ہم ان کو کرمنلز کی طرح سے ڈیل کریں گے, اسی طریقے سے ان کو ٹریٹ کریں گے؟ نہیں ہوگا. ما لکم, تمہیں کیا ہو گیا, کیف تحکمون, کہ تم کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ یعنی اگر تمہارا یہ خیال ہے تو کتنا غلط خیال ہے. تو یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ جب ایسا معاملہ ہے کہ انسانوں کے اندر دو کیٹیگریز ہیں, تو پھر اس کے بعد ان کے لیے اجر ہونا چاہیے کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا, اور ایسا اجر جو کبھی منقطع ہونے والا نہیں ہے. جب تم ان باتوں کو دیکھ رہے ہو تو پھر اس کے بعد کیا وجہ ہو سکتی ہے قیامت کو جھٹلانے کی اور قیامت کا انکار کرنے کی؟ روز حساب اور روز جزا و سزا کے انکار کی. فما یکذبک بعد بالدین, کہ یعنی وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے لیے فیکٹر بنی ہوئی ہے کہ جس کے بعد تم تکذیب کرتے ہو؟ بالدین, اس دن کی کہ جس کے اندر حساب کتاب ہونا ہے, جزا اور سزا ملنے والی ہے. علیہ صلی اللہ بحکم الحاکمین, کہ کیا خدا تمام حاکموں میں سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ یعنی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا نہیں ہے. یہاں پر الحمدللہ سورہ 3 مکمل ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا جو سورہ ہے, 96 نمبر کا سورہ, 96 چیپٹر, وہ سورہ علق ہے. علقے والا سورہ، اور چونکہ اس میں انسان کی خلقت کے اس مرحلے کا تذکرہ ہے دوسری آیت میں کہ جس کو علقہ اور علق کہا جاتا ہے، اس وجہ سے اسے سورہ علق کہا گیا۔ مکی سورہ ہے اور 19 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس سورہ کی یہ خاصیت تو سبھی کے علم میں ہے کہ اس میں جو ابتدائی 5 آیتیں ہیں، یہ 5 آیتیں وحی اول کے طور پر بیان کی جاتی ہیں کہ پروردگار عالم نے جو سب سے پہلی وحی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فرمائی ہیں وہ یہی 5 آیتیں ہیں۔ تو ہم ذرا سا اس کو دیکھتے ہیں اور اسی کے متن کے ضمن میں کچھ باتیں ہو جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ اقرا، پڑھیے، بسم ربک، اپنے رب کے نام سے، الذی خلق، کے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو پیدا کیا جمے ہوئے خون سے۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ پروردگار عالم کا جو پہلا وصف یہاں پر بیان کیا گیا وہ ہے اس کا رب ہونا، کہ وہ رب ہے، اور پھر اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ وہی رب وہ ہے کہ جس نے پیدا بھی کیا، اور پہلے علی الاطلاق ایبسلوٹلی تمام مخلوقات کی طرف ذہن کو متوجہ کیا گیا کہ سب کا خالق وہی ہے۔ پھر اس کے بعد خاص طور پر انسان کی خلقت کا ذکر کیا گیا کہ خلق الانسان، کہ انسان کو اس نے پیدا کیا، من علق، الگ سے پیدا کیا، جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، یعنی یہ پروردگار عالم کی طرف سے گویا انسان کو متوجہ کیا جا رہا ہے کہ وہ کیا تھا، ہی واز نتھنگ، یعنی ابتدا میں مٹی، مٹی کے بعد نطفہ، نطفے کے بعد والی جو پوزیشن شکم مادر کے اندر بنتی ہے اس میں وہ ایک جھونک کی طرح سے، ایک جمے ہوئے خون کی طرح سے چپکا ہوا ہوتا ہے مادر کے شکم میں، تو وہ والی جو کیفیت ہے وہ کیا ہے، اور وہاں سے پھر پروردگار عالم نے انسان کو کہاں تک پہنچایا۔ تو یہ خود انسان کے لیے پروردگار عالم کی جو ربوبیت ہے اس کا ایک اظہار ہے کہ تم ذرا دیکھو کہ پروردگار عالم نے کس طرح سے تمہارے مختلف مراحل کو تمہارے سامنے پیش کیا ہے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب جو ہے بڑا کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے، بڑا عزت والا ہے، فضل و کرم کرنے والا ہے۔ الذی علم بالقلم، اور وہی وہ خدا ہے کہ جس نے قلم سے تعلیم دی، علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ سب پروردگار عالم کے رب ہونے کے حوالے سے ڈسکس ہو رہا ہے، یعنی وہ رب وہی ہے کہ جس نے پیدا کیا، خاص طور پر انسان کو پیدا کیا، اور وہ رب وہی ہے کہ جس نے ان مختلف مراحل سے، کہ جو بظاہر کچھ بھی نہیں ہے، نا چیز کو ایسا بنا دیا کہ جس کو انسان کہا جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اپنے اکرم ہونے کا تذکرہ کیا، اور پھر معلم ہونے کا تذکرہ کیا، اور یہ بھی سکھایا کہ قلم کے ذریعے سے پروردگار نے علم عطا کیا، یعنی یہ انسان کو جو صلاحیت حاصل ہوئی کہ وہ قلم کے ذریعے سے ریکارڈ کر سکتا ہے کسی چیز کو، ورنہ اگر قلم نہ ہو تو پھر انسان کی جو تاریخ ہے وہ کسی طریقے سے بھی ریکارڈ میں نہیں آ سکے گی۔ علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ کچھ سکھایا کہ جس کا علم اس کے پاس نہیں تھا۔ یہ 5 آیتیں وہ ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلی وحی کے طور پر نازل ہوئی۔ بیک گراؤنڈ آپ سب کے ذہن میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آف اینڈ آن غار حرا جایا کرتے تھے، جب وحی نازل ہونے والی تھی اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی فریکوینٹلی غار حرا جا رہے تھے، اور وہاں پر پھر پروردگار عالم نے بعثت کا آغاز کیا۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی تو اس وقت بھی تھے، کنت نبیا و آدم بین الماء والتین، کہ جو حضور کا فرمان ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ یہ ہے بعثت، یعنی اعلان رسالت کا جو مرحلہ ہے، تو اس موقع پر پروردگار عالم کی طرف سے وحی نازل ہو رہی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ اس کے اندر جو بے سروپا باتیں بعض کتابوں کے اندر آ گئی ہیں ان کے اوپر ہم کیا تبصرہ کر سکتے ہیں کہ مثلا پیغمبر اکرم کو اطمینان ہی نہیں ہو رہا تھا، نعوذ باللہ من ذالک، پیغمبر اکرم یہ وحی اور شیطانی القاعات کے درمیان فرق نہیں کر پا رہے تھے۔ ظاہر ہے کہ برادران کی بعض کتابوں کے اندر اس طرح کی باتیں آئی ہیں، اس پر میں کیا تبصرہ کر سکتا ہوں؟ بہرحال جو پڑھے لکھے افراد ہیں وہ خود اس پر غور کریں کہ کیا یہ پیغمبر اکرم کے مقام کے شائن شان ہیں کہ جو اپنے بارے میں پہلے یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو وہ کیا ان چیزوں کے درمیان ڈسٹنگوش نہیں کر پا رہے تھے؟ پھر اس کے بعد جو ورقہ کا تذکرہ آتا ہے کہ پیغمبر اکرم کو ورقہ کے پاس لے جایا گیا جو کہ عیسائی تھا، اور اس نے پھر پیغمبر اکرم کو اس بات کا اطمینان دلایا کہ نہیں، آپ مستقبل میں نبی ہونے والے ہیں، یہ پروردگار عالم نے آپ کو گویا نبوت کے لیے منتخب کیا ہے، اور پروردگار عالم نے آپ کے اوپر یہ وحی نازل کی ہے۔ یعنی وہ بات جو ورقہ سمجھ رہا ہے وہ خود وہ نبی نہیں سمجھ رہا کہ جو افضل کائنات ہے، جو سید المرسلین ہے۔ کیا یہ بات ایسی ہے کہ جو واقعاً عقل انسانی کے اندر آتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ قابل قبول نہیں ہے، اور روایت کو پرکھنے کے لیے درایت بہت ضروری ہوتی ہے۔ بہرحال یہاں پر جو اقرا کا لفظ آیا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے، علامہ سید علی نقی نقن صاحب علی اللہ مقامہ نے اپنے مقدمہ تفسیر کے اندر بھی اور پھر سورہ الگ کی تفسیر میں ان آیتوں کے ذیل میں بھی اپنے اس نظریے کو دہرایا ہے. اور وہ فرماتے ہیں کہ یہاں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب کے سامنے کوئی چیز رکھی, یعنی جناب جبریل لے کر آئے اور کہا کہ یہ پڑھیے, اور پھر وہ جو چیز ہے اس کے بارے میں یہ حکم آ رہا ہے کہ پڑھیے اپنے رب کے نام سے. تو وہ چیز کیا ہے, یعنی وہ متن کیا ہے کہ جس کو پڑھنا ہے, اس کے بارے میں حضرت علامہ نقن صاحب نے اپنا رجحان بھی ظاہر کیا ہے, بلکہ اسی کی طرف اپنا میلان بھی ظاہر کیا ہے, بلکہ اسی کو قبول بھی کیا ہے. اور وہ یہ کہ سورہ فاتحہ تھا کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پڑھنے کے لیے دیا گیا تھا. جس طرح سے گویا آپ یوں سمجھے کہ جو کل سے شروع ہونے والے سورے ہیں یا کوئی بھی ایسا جملہ کہ جس کے آغاز میں کل ہمیں نظر آتا ہے, مثلا سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ اخلاص, قل ہو اللہ احد پڑھیے اپنے رب کے, قل ہو اللہ احد پڑھیے, کہیے کہ وہ اللہ ایک ہے. بالکل اسی طریقے سے یہاں پر ہے کہ اقرا بسم ربک الذی خلق, پڑھیے اپنے رب کے نام سے کہ جس نے پیدا کیا. مگر وہ کیا چیز ہے کہ جس کو پڑھنا ہے؟ یہ دو مرتبہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پڑھنے کا ذکر آیا, وہ گویا سورہ فاتحہ ہے کہ جو پروردگار عالم نے پڑھنے کا حکم دیا ہے اور جناب جبریل اس کو ساتھ لے کر آئے تھے. یہ پانچ آیتیں ہیں کہ جن کے بعد پھر پروردگار عالم نے اگلی آیتوں کے اندر, جو یقیناً پہلی وحی نہیں ہے, بعد میں کسی موقع پر نازل ہوئی ہے, اور ان آیتوں کا انداز بتاتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ حرم کعبہ کے اندر نماز پڑھنے لگے تھے. اعلانیہ پیغمبر اکرم کی عبادت کیا کہنا, وہ تو ہمیشہ سے تھی, لیکن خاص طور پر حرم خانہ کعبہ کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی عبادتیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیش کرنے لگے تھے. اس لیے کہ آگے آپ دیکھیں گے کہ ابو جہل کا پیغمبر اکرم کو روکنا اور پھر پیغمبر اکرم کا ان سے گفتگو کرنا اور وہ جو سارے معاملات ہیں ان کو اختتام پر پروردگار عالم نے ڈسکس کیا ہے. لیکن پروردگار فرماتا ہے کلا ہرگز نہیں, ان الانسان لیطغى ان رآہ استغنیٰ, کہ انسان یقیناً سرکشی کرتا ہے جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز سمجھتا ہے. ان الی ربک الرجعٰ, یقیناً تمہارے پروردگار ہی کی طرف پلٹنا ہے. یعنی ہونا کیا چاہیے تھا اور ہوتا کیا ہے, یعنی انسان کو, یہ ابھی ہم تھوڑی دیر پہلے دیکھ چکے ہیں سورہ 3 کے اندر کہ احسن تقویم پر پیدا کیا گیا, مگر پھر وہ اسفل سافلین کی طرف جاتا ہے. تو ون آف دا ریزنز کہ انسان سرکشی کی طرف مائل ہوتا ہے, وہ پھر وہ جو گھاٹی پر اوپر کی طرف جانا چاہیے تھا, فلک تحمل عقبہ, تو وہ اس گھاٹی پر اوپر کی طرف جاتا نہیں ہے, پروگرس نہیں کرتا, پروموشن کی طرف نہیں جاتا, بلکہ وہ نیچے کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے, ڈسینٹ کرتا ہے اور پستی کی طرف آتا ہے. یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان سرکشی کرتا ہے. اور یہ سرکشی کرنے کی وجہ کیا ہے؟ ان رآہ استغنا, کہ جب وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھ لیتا ہے, مالی اعتبار سے یا مثلاً تکبر اس کے اندر آ جائے, یا وہ اپنے سوشل اسٹیٹس کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے جب اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے تو خدا سے بھی اپنے آپ کو بے نیاز سمجھ لیتا ہے. اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ سرکشی میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور پھر اسفل سافلین اس کا مقام بن جاتا ہے. انا الی ربک رجعا, یقیناً تمہارے پروردگار ہی کی طرف پلٹنا ہے. یعنی انسان کی سرکشی کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک یہی جملہ کافی ہے اگر وہ اس کے ایمان اور عقائد کا حصہ بن جائے, کہ سب کو اپنے پروردگار ہی کی طرف پلٹ کر آنا ہے. اب اس کے بعد وہ پورا جو مبارزہ ہے وہ ڈسکس ہونے لگا. ارأیت الذی ینہیٰ, کیا تم نے دیکھا اس شخص کو کہ جو منع کرتا ہے, عبدًا اذا صلی, بندے کو کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلانیہ اس موقع پر حرم کے اندر نماز پڑھنے لگے تھے. عبد کا لفظ پروردگار عالم کی طرف سے اپنے حبیب کے لیے استعمال کرنا یہ بڑا کامن ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی محبت سے اور بڑی شفقت سے پروردگار عالم نے اس لفظ کو استعمال کیا ہے. مثلا سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں جہاں معراج کا تذکرہ ہے, وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصا, وہاں پر بھی یہ کہا گیا کہ بے عیب ہے وہ ذات کہ جو لے گئی اپنے عبد کو. یعنی بڑی محبت ہے اس کے اندر, بڑی اپنائیت ہے. اسی طرح سے دوسری آیت میں ہم نے دیکھا کہ فاو اوحا الی عبدہ ما اوحا, تو وہی کی اس نے اپنے بندے کے اوپر جو چاہا اسے وہی فرمایا. تو وہاں پر بھی لفظ عبد نظر آتا ہے. ایون تشہد کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں, کلمہ شہادت کے اندر بھی اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ, رسالت کا بھی تذکرہ بعد میں آتا ہے, عبدیت کا تذکرہ پہلے آتا ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم نے دیکھا. اب ظاہر تم سے مراد کون ہے؟ جو انصاف پسند انسان ہے اس کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ کیا تم نے دیکھا اسے کہ جو روک رہا ہے عبدن بندے کو, اذا صلی, جبکہ وہ نماز پڑھتا ہے, وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے اور اس کو خواہ مخواہ ایگنائز کیا جا رہا ہے, اس کو خواہ مخواہ ڈسٹرب کیا جا رہا ہے. ڈسٹرب کرنے والا کون ہے؟ ابو جہل. ارأیت ان کان علی الہدیٰ, کیا تم نے دیکھا اگر وہ سیدھے راستے پر ہے, اگر وہ صحیح راستے پر ہے, او امر بالتقوى، یا وہ پرہیزگاری کی دعوت دیتا ہے، یعنی اس کا اپنا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہدایت پر ہے، یا وہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ تقوی اختیار کرو. ارأیت ان کذب و تولا، کیا تم نے دیکھا اگر وہ اس کو جھٹلاتا ہے اور منہ پھیرتا ہے. علم یعلم بأن اللہ یرا، کیا اسے نہیں معلوم کہ اللہ یقیناً دیکھ رہا ہے. یعنی اب اس کے ذریعے سے گویا پروردگار عالم پہلے تو اس بات پر گرفت کر رہا ہے کہ یہ لوگ پرابیبلٹی بھی نہیں دے رہے. ایک تو ہوتا ہے یقین، لیکن ایک ہوتا ہے امکان کہ اگر اس کی طرف سے کوئی نقصان نہیں ہو رہا تو کم سے کم اسے اپنی عبادت میں مصروف رہنے کا حق دیا جائے. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اگر یہ خدا کی طرف سے ہدایت پر ہے اور جو اس کا امر ہے وہ تقویٰ کے بارے میں ہے، اگر اس کو یہ جھٹلا رہے ہیں اور منہ پھیر رہے ہیں تو خود ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اگر یہ ساری باتیں درست ہیں. یعنی کم سے کم انہیں اپنے آپ کو سوچنے سمجھنے کے لیے تو آمادہ کرنا چاہیے کہ جو شخص یہ پیغام دے رہا ہے اس کی دعوت کے اوپر وہ غور کریں، اس کے کردار کو دیکھیں، اور پھر اگر وہ مناسب پیغام ہے اور ان کے لیے کنونسنگ ہے تو پھر اسے قبول کریں. یہ ایروگنس کس بات کا ہے کہ جس کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اس ذیل میں آتا ہے کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافی اذیت دینے کی کوشش کی تھی، اور پروردگار عالم نے ابو جہل کو پھر اگلی آیتوں کے اندر باقاعدہ چیلنج بھی کیا، اور پھر اس کا نتیجہ بالآخر یہ نکلا کہ بدر کے میدان میں ابو جہل بالکل اسی انداز سے کہ جس طرح سے یہاں پر بیان ہوا ہے گرفتار بھی ہوا اور قتل کر دیا گیا. کلا، ہرگز نہیں. یعنی اگر اس نے یہ کیا تو بالکل غلط کیا، اور اگر ایسا سمجھا تو بالکل غلط سمجھا. یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کے برعکس اگر اس کے عقائد ہیں اور نظریات ہیں تو اس نے بالکل غلط سمجھا اور غلط عقائد کو اختیار کیا. لئن لم ینتہی، اگر یہ باز نہ آیا، لنصفعن بالناسیہ، تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے. ناسیتن کاذبتن خاطئہ، ایسی پیشانی کہ جھوٹا بھی ہے اور وہ خطا کار بھی ہے. یعنی یہ اس شخص کی پیشانی ہے کہ جو جھوٹا بھی ہے اور خطا کار بھی ہے، یعنی تکذیب کرنے والا ہے، جھوٹ بولنے والا ہے اور گناہ پر گناہ کرنے والا ہے. فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، وہ اپنے مجمع کو بلائے جو اس کے دوست ہیں، جو اس کے حواری ہیں، جس کے اوپر اسے بڑا ناز بھی تھا اور بڑے تکبر کے ساتھ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میرے تو بڑے ساتھی ہیں. سَنَدْعُ الزَّبَانِيَهُ، اور ہم اپنے ہرکاروں کو بلائیں گے، یعنی ہم اپنے جہنم کے فرشتوں کو بلائیں گے. کَلَّا، ہرگز نہیں. یعنی جو وہ سمجھ رہا ہے وہ غلط ہے. لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ، اے حبیب آپ ہرگز اس کی اطاعت نہ کریں. وسجد، آپ سجدہ کریں. وقترب، اور اپنے رب سے قریب ہو جائیں. یہ وہ آیت ہے، آخری آیت ہے، جس کو پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے، جس کو سننے پر بھی سجدہ واجب ہو جاتا ہے. لہذا تھوڑی دیر کے لیے ہم وقفہ کریں گے، سجدہ کریں گے، اور پھر اس کے بعد ایک تبصرہ کر کے اس سورے کو مکمل کریں گے. الحمدللہ، یہ چار مقامات میں سے ایک مقام ہے کہ جس کو پڑھنے اور سننے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. اس سے پہلے سورہ الف لام میم سجدہ میں آیت آئی تھی، پھر اس کے بعد سورہ فصلت جس کو سورہ حمیم سجدہ کہا جاتا ہے اس میں ایک آیت آئی تھی، پھر تیسرا موقع تھا 27 پارے میں سورہ نجم میں، اور پھر یہ آخری موقع ہے سورہ اقرا یا سورہ الگ کہ جس کی آخری آیت کے پڑھنے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. البتہ اور بھی مقامات ہیں کہ جہاں پر آیتوں پر سجدے کے نشانات آپ دیکھتے ہیں، مگر وہ فقہ جعفری کے اندر مستحب سجدے ہیں، ان کو واجب سجدوں میں شمار نہیں کیا گیا. اچھا، اب یہاں سے ایک چیز اور ہمیں سمجھ میں آ جاتی ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ اقرب ما یکون العبد من اللہ اذا کان ساجدا، کہ سب سے زیادہ انسان خدا سے اس وقت قریب ہوتا ہے کہ جب وہ حالت سجدہ میں ہوں، سجدے کی پوزیشن میں ہوں، تب وہ پروردگار عالم سے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. الحمدللہ، آیت نمبر 19 کے ساتھ ہی سورہ الگ بھی مکمل ہو گیا. پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، آج بھی ہمیں دو سوروں پر گفتگو کرنی ہے، سورہ قدر اور پھر اس کے بعد سورہ بینہ. سورہ قدر قرآن مجید کا 97 نمبر کا سورہ ہے، یعنی 97th چیپٹر ہے. مکی سورہ ہے اور 5 آیتوں پر مشتمل سورہ ہے، بہت مختصر. سورہ قدر کہنے کی وجہ، پہلی آیت جو بسم اللہ کے بعد ہے اس میں لیلۃ القدر کا ذکر ہے، جس کی وجہ سے اس کا نام پڑا سورہ قدر. اس کے متن پر ذرا غور کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا. اب ظاہر ہے کہ پہلا سوال تو یہ آتا ہے کہ یہ کون ہے کہ جس کو نازل کیا جا رہا ہے, تو اس پر سب اتفاق رکھتے ہیں کہ اس سے مراد قرآن مجید ہے, اور یہ ضمیر جو ہے وہ اسی کتاب کی طرف پلٹ رہی ہے کہ جو اس وقت ہمارے پیش نظر ہے, یعنی پورا قرآن. تو ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے اسے یعنی قرآن مجید کو لیلۃ القدر میں نازل کیا. اچھا, اب اس سے پہلے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں سورہ بقرہ کے اندر کہ پروردگار عالم نے مہینے کا تعارف کروایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. تو مہینے کی تعین تو وہیں سے ہو گئی تھی. پھر اس کے بعد ہم سورہ دخان کے اندر یہ پڑھ چکے ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, کہ ہم نے اسے ایک مبارک رات میں نازل کیا. تو مہینہ ماہ رمضان کا ہے, اور ماہ رمضان کی پھر کوئی رات ہے کہ جس میں اسے نازل کیا جا رہا ہے. اب اسی رات کے حوالے سے ایک اور تعارف ہمیں دیا جا رہا ہے کہ یہ رات جو ہے وہ شب قدر ہے, قدر کی رات ہے. اب اس کے بعد جو چیز ذہن میں آتی ہے کہ یہ وہ رات ہے کون سی, تو اس حوالے سے جو روایات اور احادیث ہم تک پہنچتی ہیں ان میں شیعہ روایات جو آل محمد کے ذریعے سے اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں, ان میں تین راتوں کے اوپر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے کہ 19ویں رات ہے ماہ رمضان کی, یا 21ویں رات ہے ماہ رمضان کی, یا 23ویں رات ہے ماہ رمضان کی. اور یہ سمجھایا گیا کہ ہم اس کی تعین اس لیے نہیں کر رہے, خاص طور پر 21 اور 23 کے اوپر تو بہت زیادہ زور دیا گیا, کہ ہم اس لیے اس کی تعین نہیں کر رہے کہ یہ دو راتیں کتنی آسان ہیں اس کے لیے کہ جو تم طلب کر رہے ہو, یعنی تم یہی چاہتے ہو نا کہ اس رات کی برکتیں حاصل کرو عبادت کر کے, اعمال کر کے, پروردگار عالم سے راز و نیاز کر کے. تو دو راتیں اس طرح سے گزارنا یہ کتنا آسان ہے اس مطلب کو حاصل کرنے کے لیے جو تمہارے پیش نظر ہے. تو اس ابہام کی وجہ یہ بیان کی گئی. پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ 23ویں شب کے بارے میں اصرار اور بہت زیادہ کیا گیا کہ 23ویں رات کو بالکل بھی اگنور نہ کیا جائے, جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر زیادہ فوکس کیا گیا ہے. برادران اہل سنت کی روایتوں کو دیکھا جائے اور احادیث کو دیکھا جائے تو 27ویں جو شب ہے ماہ رمضان کی, اس پر ان کا زور زیادہ نظر آتا ہے, اگرچہ وہاں پر بھی اقوال بہت زیادہ ہیں, یہاں تک کہ 40 کے قریب اقوال شمار کیے گئے ہیں. لیکن بہرحال پورا ماہ رمضان عبادت کے لیے اس کی ہر رات بہت قیمتی ہے, خاص طور پر آخری 10 راتیں, اور ان 10 راتوں کے اندر بھی جو طاق راتیں ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے, یعنی جو آڈ نمبرز ہیں, مثلاً 21ویں, 23ویں, 25ویں, 27ویں, 29ویں, اس طریقے سے. اور پھر اس کے بعد میں نے گزارش کر دیا کہ احادیث کا جو خلاصہ ہے وہ 23ویں شب آل محمد سے وارد ہونے والی روایتیں ان میں بہت تاکید ہے, اور برادران کے نزدیک 27ویں شب اس کے اوپر بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے. تو یہ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ وہ رات امکاناً کون سی رات ہو سکتی ہے. پھر اس کے بعد اگلی بات سمجھنے کی ہے کہ وہ یہ کہ جب پروردگار عالم نے ماہ رمضان کے اندر ایک رات میں قرآن کو نازل کر دیا تو یہ اس کے ساتھ کس طریقے سے ریکنسائل کیا جائے گا جو 23 برسوں کے اندر قرآن مجید نازل ہوا ہے. ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید 23 ایئرس کے اندر تقریباً نازل ہوا ہے, کچھ سورہ مکی کہے جاتے ہیں, کچھ سورہ مدنی کہے جاتے ہیں, تو پھر ایک رات میں نازل ہونا اور 23 برسوں کے اندر نازل ہونا, ان دونوں کے درمیان ریکنسائل کیسے کیا جائے گا؟ تو اس کا ریکنسیلیشن اسی طریقے سے ہے کہ ایک ہے پورے قرآن کا ایک ساتھ نازل ہونا, اور ایک ہے قرآن مجید کا تدریجن نازل ہونا, یعنی ایک گریجولی نازل ہونا, بٹ بائی بٹ, ڈراپ بائی ڈراپ, جس طریقے سے اوپر سے آپ ڈراپر لیں اور اس کے اندر پانی ہو اور ایک ایک قطرہ کر کے اسے نیچے گرائیں. تو یہ جو نازل ہونے والا یا یہ جو گرنے والا طریقہ کار ہے اس کو کہا جاتا ہے تنزیل. اور جب ایک ساتھ, مثلا گلاس کے اندر پانی ہے اور اوپر سے آپ انڈیل دیجئے تو پورا ایک ساتھ آئے گا, اس کو کہا جاتا ہے تنزیل. ظاہر اس کی تفصیلات تو لغت کی کتابوں کے اندر ڈسکس کی گئی ہیں, لیکن جو موٹا فرق ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے گریجول اس کا نازل ہونا ڈراپ بائی ڈراپ کی طرح سے, اور ایک ہے ایک ساتھ نازل ہونا. تو یہ شب قدر کے اندر جو ماہ رمضان کی ایک رات ہے جس کو لیلۃ المبارکہ کہا گیا, اس میں قرآن مجید کا نازل ہونا ایک ساتھ نازل ہونا ہے, جو قلب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا, یا لوح محفوظ سے کسی اور مقام پر جسے بیت معمور بھی کہا گیا وہاں پر نازل ہوا, اور پھر وہاں سے 23 برسوں کے اندر پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جس طرح سے ضرورت ہوئی, حالات کا تقاضا ہوا, پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر نازل کیا. تو یہ انزال اور تنزیل دو چیزیں ہیں. پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ ہے کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ تو خود پروردگار عالم نے سمجھا دیا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر, اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے، یہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، خیر من الف شہر، یہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینے کے برابر نہیں ہے، اس سے بھی بہتر ہے، یعنی ہزار مہینے خود 80 سال سے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان سے بھی بہتر ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے کمیت اور ایک ہوتی ہے اس کی کیفیت، کوانٹیٹی اور کوالٹی۔ بظاہر اگر دیکھا جائے تو وہ رات بھی چند گھنٹوں کی رات ہے، مگر چند گھنٹوں کے ہونے کے باوجود دوسری راتیں اس کے برابر نہیں ہو سکتی ہیں، یہ رات ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ جس طرح سے ہم دیکھتے کہ انسان ہونے میں نبی بھی انسان ہوتا ہے، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسان ہے مگر نوری بشر ہے، نوری انسان ہے، اور عام انسان ان کے برابر کہاں ہو سکتے ہیں؟ تو اسی طریقے سے زمانوں کے اندر بھی کچھ زمانے ہیں کہ جن کو پروردگار عالم نے ممتاز کیا ہے، ان کی اہمیت کو سمجھایا ہے، کچھ جگہ ہیں کہ جن کی جگہوں کو پروردگار عالم نے ممتاز کیا ہے، سمجھایا ہے، اور بالکل اسی طریقے سے کچھ انسان ہیں کہ جن کی اہمیت کو پروردگار عالم نے سمجھایا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہر زمانہ ماہ رمضان نہیں ہو سکتا، ہر مہینہ ماہ رمضان نہیں ہو سکتا، ہر شب شب جمعہ نہیں ہو سکتی، ماہ رمضان کی بھی ہر شب شب قدر نہیں ہو سکتی۔ خیر من الف شہر، ہزار مہینوں سے بہتر ہے۔ اور پھر پروردگار عالم یہ بھی سمجھاتا ہے کہ اس رات میں ہوتا کیا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں، فرشتے، والروح، اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ روح کون ہے؟ اس کے بارے میں پہلے بھی بات آ چکی ہے کہ ایک تو قول یہ ہے کہ یہ جناب جبرائیل امین کا نام ہے، اور ایک یہ ہے کہ نہیں، یہ تمام ملائکہ سے بالاتر ایک اور مخلوق کے پروردگار ہے کہ جس کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ دونوں امکانات موجود ہیں۔ تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اس رات کی عظمت اور اہمیت کو سمجھو۔ ایک تو یہی بات ہو گئی کہ پروردگار عالم نے قرآن کو اس رات میں نازل کیا، دوسری بات یہ کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح القدس نازل ہوتے ہیں، فیہا اسی رات میں، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اور یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ اپنے رب کے اذن اور اجازت سے نازل ہوتے ہیں، من کل امر، اور ہر امر کو لے کر نازل ہوتے ہیں، جو فرمان پروردگار اس کو لے کر، حکم کو لے کر نازل ہوتے ہیں۔ اب یہ جو پروردگار عالم کی طرف سے فرامین جاری ہو رہے ہیں، جو تقدیریں معین ہو رہی ہیں، اس کے اندر سال بھر کے بہت سارے معاملات ہیں کہ جس کو پروردگار عالم نے اس رات کے اندر گویا نازل کر دینا ہے۔ یفرقو کل امر حکیم، یہ جو سورۃ دخان کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا بھی کہ اس رات میں ہر امر خداوند عالم کی حکمت کے مطابق تنظیم، تعین یہ ہوتی ہے، یہ امر پروردگار سے ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر روزی کے معاملات بھی ہیں، اس کے اندر زندگیوں کے معاملات بھی ہیں، عمر کا بھی معاملہ ہے، اور دوسرے بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس رات کے اندر پورے سال کے لیے طے ہوتی ہیں۔ اچھا، اب یہاں سے ایک بات اور سمجھ میں آتی ہے کہ انسان کو اپنی کوشش تو کرنی ہے، مگر ایک ہے عنایت پروردگار، بہت ساری چیزیں ہیں تو توفیقات پروردگار ہیں، بہت ساری چیزیں کنڈیشنل بھی ہوتی ہیں کہ اگر ایک انسان ایسا کرے گا تو اس کو ایسا ملے گا، مگر یہ بھی پروردگار کی طرف سے طے ہونا چاہیے۔ اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ نہیں، پروردگار عالم کی طرف سے گویا وہ ایک کیپٹل کے طور پر انسان کو دی جا رہی ہے۔ تو یہ عنایت پروردگار جو خاص ہے، ان میں سے بہت ساری چیزیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس رات کے اندر پروردگار عالم کے امر سے وہ فرشتے لے کر نازل ہوتے ہیں۔ ہاں، ایک سوال ذہن رہ جاتا ہے کہ یہ فرشتے کن کے اوپر نازل ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تک اس دنیا میں تھے، حیات تھے، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر تو ہر طرح کے فرشتے نازل ہو سکتے تھے اور ہوتے تھے۔ جناب جبرائیل بھی نازل ہوتے تھے، وحی لے کر بھی نازل ہوتے تھے، اور شب قدر کے اندر یہ تمام امور لے کر بھی نازل ہوتے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ حضور کے بعد وحی کا سلسلہ تو منقطع ہو گیا، مگر کیا فرشتوں کا آنا بھی منقطع ہو گیا؟ یہ آیت ان آیتوں میں سے ہے کہ جن کے ذریعے سے استدلال کیا جاتا ہے کہ ملائکہ کا آنا ختم نہیں ہوا۔ ملائکہ شب قدر میں تو اس شان کے ساتھ نازل ہوتے ہیں، اس لیے کہ تنزل صیغہ مضارعہ، کہ ہر شب قدر جو ہر سال آتی ہے اس کے اندر ملائکہ کا اس طرح سے آنا ہوتا ہے، روح القدس کا آنا ہوتا ہے۔ اب وہ کن کے اوپر نازل ہوتے ہیں، وہ کون ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ بات بالکل واضح ہے کہ ہر زمانے کے اندر ایک امام کا ہونا ضروری ہے، بے شک وہی منقطع ہو چکی ہے، وہی اب کوئی نازل نہیں ہوگی، دین مکمل ہو چکا، مگر یہ بہت سارے امور تو ان کے لیے پروردگار عالم کا اہتمام اور انتظام یہ ہے کہ پروردگار عالم فرشتوں کو امر کرتا ہے اور فرشتے امر لے کر نازل ہوتے ہیں، ان کے اندر روح القدس بھی شامل ہوتے ہیں، اور وہ پہلے ائمہ کے پاس آتے ہیں اور اس کے بعد وہ اپنے کاموں کے اندر لگ جاتے ہیں۔ اب اس حوالے سے ایک حدیث بھی ہے کہ جس کے اندر باقاعدہ سوال کیا گیا کہ کیا آپ فرشتوں کو پہچانتے ہیں، معصوم سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ فرشتوں کو پہچانتے ہیں، تو معصوم نے جواب دیا کہ کیوں نہیں، بلکہ اور اگر پریسائسلی میں عبارت کو دیکھوں تو پروردگار عالم کے اس اہتمام کو اس روایت کے اندر اس طرح سے سمجھایا گیا کہ کسی نے پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ شب قدر کون سی رات ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیف لا نعرفہ، کہ ہم کیسے نہ جانیں گے، والملائکۃ تطوف بنا فیہا، جبکہ فرشتے اس رات ہمارے گرد موجود ہوتے ہیں۔ تو یہ پروردگار عالم کا انتظام کہ جسے پروردگار نے اول الامر قرار دیا ہے، ان کے پاس فرشتے پہلے آتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد آخری بات جو رہ جاتی ہے وہ یہ ہے کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر سے کیا مراد ہے؟ ایک تو وہی کہ پروردگار عالم نے اس کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ یہ رات کب تک ہے، جب تک مطلع فجر، یعنی جب فجر طلوع ہو جائے، صبح صادق آ جائے، تو اس کے بعد وہ ہے یہ رات ختم ہو گئی، اس کا وقت پورا ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو دن ہے وہ دوسرے دنوں کی طرح سے ایک عام دن بن جاتا ہے، مگر یہ کہ کوئی خاص وجہ فضیلت کی اس کے لیے بھی بن جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ یہ جو رات تھی وہ ختم ہو گئی۔ تو ایک تو یہ بات ہو گئی کہ مطلع الفجر تک، یعنی فجر کے طلوع ہونے تک اس رات کا ڈیوریشن باقی رہتا ہے۔ باقی یہ سلامتی کس طریقے سے، تو ایک وجہ تو وہ بیان کی گئی کہ جو شیطان ہے وہ گرفتار ہے، ویسے ہی ماہ رمضان کے اندر روایات کے اندر ہے کہ وہ گرفتار ہے، شب قدر میں تو اسے بالکل بھی کسی طرح سے بھی پینیٹریٹ کرنے کا موقع نہیں ملتا۔ تو انسان جتنے بھی ہیں وہ شیطان کے انفلوئنس سے محفوظ ہیں، سلامت ہیں۔ پھر ایک دوسری بات یہ کہے گی کہ جو فرشتے ہیں وہ ایک دوسرے پر یا مومنین پر اس رات میں سلام بھیجتے ہیں، اور تیسری بات یہ بھی کہے گی کہ جو نبی ہیں، معصومین ہیں، ان پر فرشتے سلام بھیجتے ہیں۔ تو وہ تو ہم ویسے بھی جانتے ہیں کہ پروردگار عالم نے آیہ درود کے اندر یہ اعلان کر دیا تھا کہ یصلون علی النبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد و آل محمد، اسی کے جواب میں درود پڑھا جاتا ہے۔ تو اب یہاں پر جو پروردگار عالم نے کہا کہ سلامن، تو یہ سلامتی اس طرح سے بھی ظاہر ہوتی ہے، وہ جو امور آ رہے ہیں ان کے نتیجے میں جو برکتیں آ رہی ہیں ان کی وجہ سے بھی ایک سلامتی، پھر اس کے بعد شیطان کی گرفتاری، اور پھر اس کے بعد فرشتوں کا ایک دوسرے کو سلام کرنا، مومنین پر سلام بھیجتے رہنا، نبی اور معصومین کے اوپر ان کا سلام بھیجنا۔ یہ آیت نمبر 5 جس پر سورہ قدر الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد سورہ بینہ ہے جو قرآن مجید کا 98 نمبر کا سورہ ہے، سورہ نمبر 98 چیپٹر۔ اور سورہ بینہ ایک قول یہ ہے کہ مکی سورہ ہے، مگر زیادہ مشہور قول یہ ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد نازل ہونے والے سوروں میں شامل ہے۔ عام طور پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 30ویں پارے کے اندر مکی سورہ ہیں، لیکن یہ کہ یہ ایک دو چند سورے ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں یا تو طے ہے اور یا زیادہ رجحان مفسرین کا، علماء کا یہی ہے کہ یہ مدنی سورے ہیں۔ سورہ بینہ کو سورہ بینہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ پہلی ہی آیت میں بسم اللہ کی جو بات ہے، البینہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور بینے کا مطلب ہوتا ہے روشن رہنمائی، وہ کہ جو کھول کر بیان کر دے، یعنی جس کے بعد پھر ڈاؤٹ باقی نہ رہے، جس کے بعد معاملہ بالکل ایکسپلسٹ ہو جائے، واضح ہو جائے۔ اب ذرا آئیے متن کی طرف توجہ کرتے ہیں اور 8 آیتوں کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سہارا اللہ کے نام کا جو سب کو فیض پہنچانے والا بڑا مہربان ہے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ، یہ ماضی کی اپروچ کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، یعنی کفر اختیار کرنے والے چاہے وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، نہیں تھے وہ منفقینہ، یعنی وہ چھوڑنے والے نہیں تھے، وہ اس بات کا دعویٰ کیا کرتے تھے، حتیٰ تأتیہم البینہ، کہ جب تک ان کے پاس بینہ نہیں آ جائے گا وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ اب وہ کون سی چیز ہے کہ جس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں، یعنی جو ان کے غلط عقیدے ہیں، جو ان کے غلط دین کی باتیں ہیں، جو غلط ادیان سے وہ وابستہ ہو گئے ہیں، جو شرک کی نجاست میں وہ گرفتار ہیں، کہ وہ اس کو ترک کرنے والے نہیں ہیں۔ اچھا تھوڑا سا اس کو انالائز کریں کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو انسانی عقل اسے ویسے ہی سمجھا دیتی ہے، اگر عقل کے فیصلے کے خلاف وہ صرف اور صرف تقلید آبا و اجداد کی وجہ سے کسی باطل فلسفی کو قبول کر رہے ہیں تو یہ تو بغیر نبی کے آئے ہوئے ہی غلط ہے، بغیر کسی کتاب کے نازل کیے ہوئے ہی غلط ہے۔ یعنی جو چیز عقلی اعتبار سے قابل قبول نہیں ہے تو پھر اس کے پیچھے وجہ کیا ہے، اس کو ماننے کی دلیل کیا ہے؟ یا تو واقعی کسی جینون اسکرپٹ کے اندر، اسکرپچر کے اندر، یا کسی کتاب کے اندر وہ چیز آئی ہو، یا کسی نبی نے بیان کی ہو، تب تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر اس سے فقط اور فقط آبا و اجداد کی تقلید کی وجہ سے اسے قبول کرنا یہ قابل قبول نہیں ہے۔ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جس کے بارے میں بات بالکل درست ہے کہ جو عقل کی رینج میں ہی نہیں ہے، عقل کے ڈومین میں ہی نہیں ہے، اور پھر بھی اس کے اوپر اگر ایک نظام کے تحت کوئی باقی ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ بھائی جب تک میرے پاس کوئی روشن رہنمائی نہیں آ جاتی ہے میں اس نظام کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ تو یہ قرآن مجید کی جو عبارت ہے اس سے مفسرین نے اس طرح سے اس کو انٹرپریٹ کیا کہ یہ لوگ دعویٰ کیا کرتے تھے، صاحب تفسیر نمونہ نے اس کے بارے میں لکھا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتے تھے کہ جب تک کوئی واضح دلیل اور مسلمہ پیغمبر ان کے پاس نہ آ جائے وہ اپنے دین سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینۃ، تو یہ بات کافی حد تک کافی چیزوں کے اندر قابل قبول ہے۔ اگر کوئی ایسا کہے کہ بھائی ہمارے پاس بینہ آئے گا، روشن رہنمائی آ جائے گی تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن چونکہ اب تک آیا نہیں ہے لہٰذا ہم قبول نہیں کرتے، تو یہ بات پھر بھی کچھ سمجھ میں آنے والی ہے۔ اور وہ بینہ کیا ہونا چاہیے وہ خود یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ رسول من اللہ یتلو صحفم مطہرہ، کہ رسول ہو اور اللہ کی طرف سے ہو جو تلاوت کرے پاکیزہ صحیفوں کو، یعنی یہ ہمیں اطمینان ہو جائے کہ یہ جو کتابیں ہیں جو بات چیت وہ بیان کر رہے ہیں جو وہ بالکل پاک و پاکیزہ ہے، ان کے اوپر وہی نازل ہو رہی ہے جس کی روشنی میں وہ یہ باتیں ہمیں بیان کر رہے ہیں، تو ہم مان لیں گے۔ فیہا کتب قیمہ، اور وہ جو کتابیں ہیں ان کے اندر جو تحریریں ہوں وہ بالکل درست ہوں، وہ ٹھیک ٹھاک ہوں، نہ اس کے اندر کسی شیطان کا انفلوئنس ہو نہ اس کے اندر کسی انسان کا انفلوئنس ہو، وہ پروردگار عالم کی طرف سے ہو تو یقیناً ہم مان لیں گے۔ اچھا، یہ بات جب ہم نے کہا کہ اصولی طور پر ٹھیک ہے تو پھر ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ جب رسول آ جائے تو وہ قبول کر لیں، مگر آگے پروردگار عالم کا گویا یہی شکوا ہے کہ وما تفرق الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءتهم البینہ، اور ان میں سے کہ جو اہل کتاب تھے انہوں نے تفرقہ انہوں نے نہیں ڈالا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلا ہوا بیان حقیقت کا آ چکا تھا۔ یعنی مشرکین ہوں یا اہل کتاب ہوں، ان میں سے جو بھی ہو جب ان کے سامنے بینہ آ گیا تو گویا جو ان کی انر وائس تھی اس کو تو اب سیٹسفائی ہونا چاہیے تھا، جو ان کی انر تھرس تھی اس کو سیٹسفائی ہونا چاہیے تھا کہ بھائی بینہ آ جائے گا تو ہم مان لیں گے، تو وہ تو آ گیا، وہ رسول تو ان کے درمیان آ گیا، یعنی اب یہ بات ہو رہی ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ مگر ہوا کیا، جب وہ آ گئے تو پھر انہوں نے تفرقہ ڈال دیا، قبول نہیں کیا، اور اس بات کو قرآن مجید نے ہائی لائٹ کیا ہے یہاں پر بھی، اور اس سے پہلے ہم سورہ بقرہ کے اندر بھی پڑھ چکے ہیں، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، کہ جب انہوں نے جب وہ آ گیا ان کے پاس کہ جس کو یہ پہچانتے تھے تو پھر انہوں نے انکار کر دیا، کفروا بے انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کفر کو اختیار کیا، فلعنت اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت ہو کافرین پر۔ یہاں پر بھی پروردگار عالم وہی بات کہہ رہا ہے کہ انہوں نے بینے کے آنے کے بعد کہ جس کے یہ طلبگار تھے انکار کر دیا اور تفرقے کے اندر پڑ گئے۔ اچھا، اب آپ نوٹ کیجئے، پروردگار عالم نے یہ شکوہ بھی کیا ہے کہ لا تکونوا اول کافرین، کہ تم پہلے کافر مت بنو، یعنی اب یہ خاص طور پر اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے کہ تم پہلے کافر مت بنو، یعنی تمہارا تو معاملہ مشرکین جو دوسرے ہیں بت پرست ان سے بہتر ہونا چاہیے تھا، کہ تم تو اپنی کتابوں کے اندر نشانیاں دیکھ رہے تھے تو تمہیں تو آگے بڑھ کر ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن تم نے کیا کیا، تم نے کفر کے اندر پہل کرنے کو قبول کر لیا۔ یہ آیتیں ان لوگوں کے لیے بھی سرمہ چشم ہونی چاہیے کہ جو پلورلزم کے نام پر ہر فرقے کو نجات یافتہ سمجھتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر اگر وہ ایمان نہ بھی لائیں تو بھی ان کو نجات مل سکتی ہے۔ وہ غور کریں کہ پھر مطالبہ کس چیز کا ہو رہا ہے ان اہل کتاب سے، پھر مطالبہ کس چیز کا ہو رہا ہے ان مشرکین سے، اگر بت پرستی کے ساتھ بھی نجات مل سکتی ہے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانے بغیر بھی نجات مل سکتی ہے تو پھر اس کے بعد شکوہ کس بات کا ہے؟ ان کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ ہمارا تم سے تو کوئی خطاب ہی نہیں ہے، بلکہ ہم تو ان لوگوں سے مخاطب ہیں کہ جو دوسری چیزوں کو قبول نہیں کرتے، اس رسول کو نہ بھی مانو تو تمہارے لیے نجات مل ہو سکتی ہے، لیکن نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں رسول من اللہ کا لفظ آیا ہے کہ انہوں نے پہلے یہ کہا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف کا کوئی رسول ہوگا، بینہ ہوگا تو ہم قبول کر لیں گے، لیکن جب وہ بینہ آ گیا تو انہوں نے قبول نہیں کیا۔ اب اس کے بعد مزید کہا جا رہا ہے کہ وما امروا الا ليعبدوا اللہ مخلصین له الدین، انہیں نہیں حکم دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ عبادت کریں اللہ کی پورے خلوص کے ساتھ، یعنی توحید پر آئیں، شرک نہ کریں، حنفاء سب غلط راستوں سے ہٹ کر۔ یہ کون بتائے گا؟ یہ رسول ہی تو بتائے گا کہ جس بینے کے تم منتظر تھے۔ وہ یقیم الصلاۃ، اور نماز کو قائم کریں، کیسے قائم کریں؟ وہ یہ رسول بتائے گا۔ وہ یؤتوا الزکاۃ، زکوٰۃ ادا کریں، کیسے ادا کریں؟ وہ یہ رسول بتائے گا، کتنا نصاب ہوگا، کس کو دیا جائے گا۔ وذالک دین القیمہ، اور یہ ہے صحیح اور درست دین۔ اب اس کے بعد پروردگار عالم نے دو عنوانات استعمال کیے ہیں، ایک ہے شر البریہ اور ایک ہے خیر البریہ۔ شر البریہ یعنی بدترین مخلوق، اور خیر البریہ یعنی بہترین مخلوق، یعنی مخلوقات کے اندر بہترین کون ہے اور مخلوقات کے اندر بدترین کون ہے۔ ارشاد ہوا، ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین میں سے ہوں، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ ہیں مخلوقات میں سے بدترین۔ اب آپ نوٹ کیجئے کہ یہاں پر جو کفرو کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ کس کے لیے استعمال ہوا ہے؟ اہل الکتاب میں سے وہ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، تو اہل الکتاب میں سے جو کفر اختیار کرنے والے ہیں وہ کس کا انکار کر رہے ہیں؟ وہ اس آخری رسول کا انکار کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ پہلے کہہ رہے تھے۔ میں بار بار اصرار اس لیے کر رہا ہوں کہ جو پلورلزم کی غلط تشریح کرتے ہیں، ایک ہے پیسفل کو ایگزسٹنس، کہ ٹھیک ہے کوئی اپنے مذہب اور دین پر باقی رہتے ہوئے بھی پرامن بقائے باہمی، وہ بالکل درست ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ سیلویشن از گارنٹیڈ چاہے انسان کسی بھی دین کے اوپر رہے، تو اسلام اس کو قبول نہیں کرتا۔ من جملہ یہ آیتیں اس بات کو سمجھاتی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے ان الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین فی نار جہنم خالدین فیہا، یقیناً وہ لوگ کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ اہل کتاب میں سے ہوں یا مشرکین، فی نار جہنم، وہ جہنم کی آگ میں ہیں، خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اولئک ہم شر البریہ، اور یہ ہیں بدترین مخلوق، مخلوقات میں سے بدترین، یعنی جنہوں نے اپنے اختیار سے کفر کو اختیار کیا ہے، اپنی چوائس سے کفر کو ایز این آپشن لیا ہے، جانتے بوجھتے، ان کی بات ہو رہی ہے۔ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً وہ جو ایمان لائے، ایک بات، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالحہ کو انجام دیا، یعنی اصول دین میں بھی صحیح راستے پر رہے اور فروع دین کے اندر بھی، اولئک ہم خیر البریہ، یہ ہیں مخلوقات میں سے بہترین۔ اب یہ خیر البریہ، اس کے بارے میں جزا کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جزاؤہم عند ربہم جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، ان کی جزا یہ ہے، ان کا ریوارڈ یہ ہے ان کے رب کے پاس، کہ ان کے لیے بہشت، باغات بہشت ہیں، تجری من تحتہا الانہار، کے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہیں، ذالک لمن خشی ربہ، یہ اس کے لیے ہے کہ جو اپنے رب کا خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، خشیت پروردگار، یہ کنسٹرکٹیو فیئر اس کے دل میں ہے کہ یہ میرا پالنے والا ہے، ربہ، اپنے رب کی ربوبیت کے ساتھ اس کے دل میں اس کے لیے خشیت ہے، یعنی عظمت کے ساتھ اس کے دل میں خوف پروردگار ہے، یہ کنسٹرکٹیو فیئر ہے کہ جو انسان کو کریکٹ کرتا ہے، ایمان کے اعتبار سے مضبوط کرتا ہے، اور اعمال صالحہ کے اوپر اسے کنسسٹنسی کے ساتھ اسے انجام دینے کی اسے توفیق ملتی رہتی ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ آمنو اور عمل الصالحات کے ذریعے سے ایمان اور اعمال صالح کی بات ہو گئی، اصول دین اور فروع دین کی بات ہو گئی، اور یہاں پر اخلاق کو سمجھایا گیا ہے کہ ان کے دل کے اندر وہ کنسٹرکٹیو فیئر، وہ خوف پروردگار ہوتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ وہ اپنے رب سے راضی ہوتے ہیں، ان کا رب ان سے راضی ہوتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں ان کے نفس نفس مطمئنہ کے مصداق ہوتے ہیں، جو سورہ فجر کے اختتام پر ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ یہ کتنا 180 ڈگری کا معاملہ ہے، ایک وہ گروہ ہے کہ جو مخلوقات میں سے بدترین ہے، ایک وہ ہے جو مخلوقات میں سے بہترین ہے، ایک کو شر البریہ کہا گیا، ایک کو خیر البریہ کہا گیا۔ یہ پھر اس آیت کی تفسیر کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ جو پروردگار عالم نے کہا تھا کہ نفس وما سوا فالہمہا فجورہا وتقواہا، کہ نفس کی قسم اور اس کو بنانے والے کی قسم، اس کے تسویہ کرنے والے کی قسم، اور اس کے اندر فسق و فجور کو بھی الہام کر دیا اس نے، اور تقویٰ کا بھی۔ تو وہ جو تقویٰ کو اوپر لیتے چلے جائیں گے اور اس کو ڈومیننٹ کریں گے، اسے پاک کریں گے اپنے نفس کو، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ خیر البریہ، وہ مخلوقات میں سے بہترین بنتے چلے جائیں گے، اور جو اس کے اگینسٹ جائیں گے تو وہ کفر اختیار کریں گے، چاہے وہ اب اہل کتاب میں سے ہوں، مشرکین میں سے ہوں، کسی میں سے بھی ہوں، اور پھر وہ شر البریہ کا مصداق بن جائیں گے۔ اب یہاں پر ایک خاص حدیث ہے کہ جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، حضرت علی کے بارے میں کہتے ہیں، ہوا انت وشیعتک یوم القیامہ راضیین مرضیین، یہ کون ہے جن کو خیر البریہ کہا جا رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اے علی آپ ہیں اور آپ کے شیعہ ہیں جو آپ کے سچے پیروکار ہیں، یوم القیامہ، قیامت کے دن، یہ ہوں گے خیر البریہ، راضیین مرضیین، یہ اپنے رب سے راضی ہوں گے، ان کا رب ان سے راضی ہوگا۔ یہ حدیث پیغمبر اکرم کی کہاں ملے گی؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان در منصور، جو علامہ جلال الدین سیوطی کی تفسیر ہے، اس کے اندر یہ جملہ آپ کو ملے گا، انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے۔ یعنی میں بہت احترام کے ساتھ اور بہت ہی ٹھنڈے دل کے ساتھ غور کرنے کی دعوت دیتا ہوں کہ علامہ جلال الدین سیوطی شیعہ نہیں تھے، مگر انہوں نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال کہ کیا یہ حدیث صرف علامہ سیوطی نے نقل کی ہے؟ جواب جی نہیں، ان کے علاوہ بھی بہت سے محترم غیر شیعہ علماء اہل سنت ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ حاکم حسکانی نے شواہد التنزیل میں، ابن حجر نے سوائے کے محرکہ میں، شبلنجی نے نور الابصار میں، خطیب خوارزمی نے مناقب میں، ابو نعیم اصفہانی نے کفایت الخصام میں، علامہ طبری کی معروف تفسیر ہے انہوں نے اس میں، ابن صباغ مالکی نے فصول المہمہ میں، علامہ شوکانی نے فتح القدیر میں، شیخ سلیمان قندوزی نے ینابع المودہ میں، آلوسی مشہور مفسر انہوں نے اپنی تفسیر روح المعانی میں۔ ان احادیث کو یا ان سے ملتی جلتی احادیث کو کہ جس میں خیر البریہ کا مصداق حضرت علی علیہ السلام کو اور ان کے شیعوں کو قرار دیا ہے، یہ احادیث متن کے ساتھ اپنی اپنی کتابوں کے اندر نقل کی، اور ان کے علاوہ بھی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے نقل کیا ہے۔ اس کے ذریعے سے صرف ایک نتیجہ نکلتا ہے جو بڑا لاجیکل ہے کہ لفظ شیعہ رسول کے زمانے ہی سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی علیہ السلام کے شیعوں اور خاص پیروکاروں کے لیے استعمال ہوتا تھا، یہ کوئی بات کی ایجاد نہیں ہے۔ ٹھنڈے دل سے غور کیجیے، اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ بہرحال ہر ایک کو اپنا اپنا نظریہ رکھنے کا حق ہے، مگر یہ حوالے جو میں نے آپ کی خدمت میں دیے ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ اینٹیسپیٹ کر رہے تھے کہ حضور کے بعد بہرحال اس طرح کے گروہ بنیں گے کہ جن میں کچھ حضرت علی کے ساتھ ہوں گے اور کچھ حضرت علی کے ساتھ نہیں ہوں گے۔ تو جو حضرت علی کے ساتھ ہوں گے ان کے لیے جو لفظ ہوگا، جو ٹائٹل ہوگا، وہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجویز کر دیا، اور اس کے لیے قرآن مجید نے نتیجہ بھی بیان کر دیا کہ وہ خیر البریہ ہوں گے۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔